الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عصت آثارها وخبت أنوارها وظهنت أركانها وجهل مكانها. فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عطى وشفى من العليل في تعيد كلمة التوحيد من كان على شفاء وأوضح سبيل الهداية لمن قصد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی کے لائق اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات گرامی ہے، انگنت اور لا تعداد بے شمار درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں ہوں امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاصفیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا کے بعد ہمارے اس محاورہ کا موضوع منصوبہ بندی ہے. اس دور کے اندر جہاں پر اور بہت زیادہ فتنے پائے جاتے ہیں، بے پردگی کا فتنہ ہے، زنا کا فتنہ ہے، شراب نوشی کا فتنہ ہے، موسیقی گانے بجانے کا فتنہ، ٹی وی اور ڈسک جیسی ملعون چیزوں کا فتنہ ہے، وہاں پر آج کے اس گئے گزرے دور میں ایک منصوبہ بندی کا بھی فتنہ کھڑا ہوا ہے. اس کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمارے دوست احباب جانتے ہیں، اس عمل اور اس فعل کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ کوئی گھرانہ، کوئی اسلامی خاندان وہ دو بچوں سے زیادہ جنم نہ دے، یہ فتنہ کہاں سے آیا ہے، یہ نعرہ کس نے بلند کیا ہے؟ یہ نہ تو قرآن مجید میں آپ کو ملے گا اور نہ ہی حدیث نبویہ کے اندر آپ کو ملے گا. نہ ہی یہ قرون فاضلہ جو پہلے اچھے دور گزرے ہیں ان کے اندر یہ فتنہ آپ کو ملے گا. اس کی ابتدا اور اس کی جڑ وہ تو موجود تھی، لیکن اس کثرت سے جس طرح ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں یہ کسی دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. یہ 20 اور 25 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے. اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے جن کے متعلق اللہ رب کریم نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں خبردار اور اطلاع دی ہے. فرمایا کہ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی آپ کے ساتھ رہتے ہیں مدینہ کے اندر اور مشرک بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی آپ کے ساتھ ظاہری محبت، الفت اور پیار، اس کو آپ حقیقت میں سمجھیے. کیونکہ پوری کائنات کے اندر آدم کی اولاد کے دو حصے ہیں، ایک مسلم فیملی ہے اور ایک کافر فیملی ہے، اور کافروں کے بہت زیادہ گروپ اور بہت زیادہ دھڑے اور بہت زیادہ احزاب اور بڑی جماعتیں ہیں. کوئی کسی طریقے سے کفر کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کفر کر رہا ہے، کسی نے کفر کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس نے اپنا نام مجوسی رکھ لیا آگ پوجنے کی وجہ سے، کسی نے گائے کو سجدہ کیا تو اس نے اپنا نام ہندو رکھ لیا، کسی نے پتھر کی مورتیوں کی پوجا کی تو اس نے اپنے آپ کو کافروں کے زمرے میں شمار کر لیا. فرمایا جتنے احزاب ہیں کافروں کی مختلف جنسیں، نصرانی، یہودی، مجوسی، قدری، سب قسم کے لوگ جو ہیں، فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑے دشمن ابو جہل، وہ تو چلو وہ ہی فوت دفاع ہو گیا اور فوت ہو گیا، اس کی تو بات ہی چھوڑو. فرمایا اس کے مقابلے میں اگر وہ بھی ہوتا تو اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ ابو جہل اتنا اسلام کا دشمن نہیں تھا جتنا کہ یہ یہودی اور مشرک دشمن ہے. سخت ترین عدو مبین اگر کائنات کے اندر مسلمانوں کے دشمن ہیں تو وہ کون ہیں؟ یہودی اور مشرک. یہ کس نے بتلایا ہے؟ اللہ رب کریم نے بتلایا. یہودی ایک دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کر رہا ہے، ایک منٹ بھی ایسا نہیں چھوڑ رہا ہے جس کے اندر وہ مسلمانوں کے خلاف نہ سوچتا. وہ الگ بات ہے کہ ہم بھی سوچتے ہیں، لیکن ہماری سوچ ایک مسکین سوچ ہے، سوچتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. وہ سوچتے ہیں اور عملی جامہ اس کو پہنا رہے ہیں، وہ اپنی سوچ میں کامیاب ہے. یہودیوں نے ستیزہ کار رہا ہے عزم ستا امروز، چرار مستقبی سے شرار بولہبی، جہاں پر نمرود ابراہیم کے مقابلے میں آیا تھا وہاں پر اللہ رب کریم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، جہاں پر قارون تھا وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور جہاں پر فرعون تھا وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پایا گیا. ہر دور میں جہاں پر ابلیس ہے اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے ولی موجود ہیں. جب ابو جہل فرعون و حاضر امہ کا وجود پایا گیا تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وجود پایا گیا. یہ شروع سے اللہ رب کریم نے سسٹم ہی دنیا کیسے چلایا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. دونوں گروپ ہی آزمائش میں ہیں، ان کا بھی اختبار ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، ہمارا بھی ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، کوئی وقت نہیں چھوڑتے جب یہ اسلام کے خلاف خواہش نہ کرتے. مختلف طریقوں سے انہوں نے خواہش کرنے کی کوشش کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ہر جگہ پر ذلیل ہوئے، ہم ہر جگہ پر شکست خوردہ ہوئے، میدان احد میں ہمیں ذلیل و خوار کیا گیا، میدان بدر میں ہمیں تباہ و برباد کیا گیا، اسلام کی تاریخ کفر کی شکستوں سے بھری پڑی ہے. صدیقی دور اٹھائیں، مرتدین کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے مقابلہ ہوا سب کو معلوم ہے. فاروقی دور اٹھائیں، کہاں سے کہاں تک اسلام کی روشنی پھیلتی ہے. قادسیہ کی جنگ ہے، جنگ یرموک ہے، مختلف جنگیں ہیں، حتیٰ کہ ایران تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت پہنچتی ہے. اور یہ وہ بشارت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم الاحزاب جنگ خندق کے موقع پر آپ نے کدال کے ساتھ پتھر کو توڑتے ہوئے اور اس سے جب روشنی نکلی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا تھا، فرمایا کہ یہ جو ایک مرتبہ میں نے ضرب لگائی ہے کدال کے ساتھ اور میں نے پتھر کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اس سے جو روشنی نکلی ہے اس کے اندر اللہ رب کریم نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ کیسر و کسرا جو ہے وہ فتح ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہاں ہے فاروقی دور، لیکن پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشارتیں دے رہے اللہ رب کریم کے بتلانے کے مطابق. غیب نہیں جانتے تھے لیکن اللہ رب کریم نے بتلایا، فرمایا خوشخبری دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن اڑانے کے لالچ میں، سو اونٹوں کے لالچ میں نبی علیہ السلام کا دشمن بنا اور اس نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پکڑ کر مکے کے کافروں کے حوالے کر دوں اور اتنا بڑا انعام حاصل کر دوں، جب اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ جب اس کے ساتھ یہ کاروائی ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سراقہ آج تو میری گردن اڑانے کی فکر میں میرے پیچھا کر رہا ہے اور میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، تیری کیا حالت ہوگی جب تم مسلمان ہوگا اور کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھی کہ وہ فتح ہوگا. جب یہودیوں اور مشرکوں نے، کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہمیں ہر وقت ذلیل کیا ہے، ہر موقع پر انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا ہے اور اس قدر زبردست مقابلے کیے ہیں کہ ایک ایک آدمی سو سو آدمیوں پر غالب ہے. آپ مسلمہ کذاب کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر برابر مالک کی آپ تفسیر تاریخ اٹھائیں، ان کی سیرت اٹھائیں، میرے بھائی وہ ایک سے آدمی ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کی شیر ہے. حدیقت الموت جو موت کا باغیچہ تھا جہاں پر مسلمہ کذاب بھی قتل ہوا اور اس کے ساتھی ہواری بھی قتل ہوئے، وہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ سب اندر داخل ہو گئے، داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کیا کرتا ہے، چابی کے ذہن میں سو جاتی ہے، کوئی ڈر نہیں، حالانکہ اندر وہ سارے موجود ہیں، کہتا ہے میں دیوار پھلان کر اندر جاتا ہوں اور میں اندر جا کر آپ کے لیے راستہ بناتا ہوں، آپ مجھے اندر داخل کریں. اکیلا چابی جاتا ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کی. ایک چابی جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں قتل کر رہا ہے. جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جب تک مسلمان کے اندر اسلام موجود ہے یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. جہاد کی برکت سے, جہاد کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر غالب ہے, لہذا ان کو ایسے طریقے سے شکست دی جائے کہ جو طریقہ ظاہری طور پر نہ ہو, ظاہر نہ ہو, سامنے نہ ہو, لیکن خفیہ طور پر بے بڑے طریقے آزمائے. کیا طریقہ کفر نے ہمیشہ کیا طریقہ آزمایا ہے؟ آپ کفر کے جتنے گروپ ہیں سب اٹھا کر دیکھ لیں. آج کے دور میں بھی کفر ہمیشہ اسلام سے ٹکراتا ہے اور خفیہ سازشیں کر کے. کفر نے یہ بھی آزما لیا کہ مسلمانوں کی مجاہدوں کی فوج کے سامنے انہوں نے اپنی عورتوں کو پیش کیا. تاریخی واقعات ہیں, عمر کا دور اٹھائیے رضی اللہ تعالی عنہ, مجاہدوں کے سامنے ننگی عورتیں کھڑی کی جاتی ہیں, ان کو خوبصورت لباس پہنا کر پیش کیا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ یہ مجاہدین ہیں, ان عورتوں کے پیچھے فرشتہ ہو جائیں گے اور جنگ میں ہار جائیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو قوم عورتوں کی پجاری بن جائے وہ کبھی یاد کر سکتی, وہ کبھی نہیں کر سکتی, اس کو اسلام کی کوئی طاقتداری نہیں رہ جاتی. لیکن مجاہدین وہ تھے کہ وہ ایسے گزر جاتے تھے کہ ان عورتوں کو بھی کہنا پڑا کہ پتہ نہیں یہ آدمی ہے کہ پتہ نہیں خزرے ہیں, کہ ان کو کوئی ہمارے ساتھ مست ہی نہیں ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو دیکھ لے اور پھر بس ہی ہو جائے, تو جس طرح کے آج کل ماشاءاللہ لوگ ہیں ہر دور میں ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں, یہ کیسے مجاہد محروم ہوتا ہے, یہ انسان ہی نہیں ہے, کیونکہ انسان کو عورت کے پیچھے پھیرتا ہوتا. جب ساری انہوں نے سازشیں کی ناکام ہوئے تو آخر کار یہودیوں نے سازشیں اور طریقے سے سوچنا شروع کر دی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی کثرت کو قلت میں تبدیل کر دیا جائے, مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے, مسلمانوں کی یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے, کیونکہ ان کے پیغمبر نے یہ حکم دیا ہے کہ تزوج الودود الولود, کہ اے میری امت کے لوگوں ان عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں, پیار کرنے والی ہوں خامدوں کے ساتھ, اور زیادہ بچے جنم دینے والی ہوں. کیوں؟ فرمایا تھا انی مقاصر بكم الامم يوم القيامه, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہو, سارے نبی اپنی امتیں لے کر آئیں اور مسلمانوں تم کثرت اولاد کی وجہ سے میرے امتی ہوگے, میری امت بہت زیادہ ہوگی, میں باقی انبیاء پر فخر کروں گا کہ میری امت کتنی بڑی ہے, میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا. ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے پیغمبر نے یہ ان کو حکم دیا ہے اور ان کے پیغمبر نے ان کو سبق دیا ہے کہ عورتیں ایسی شادی میں لاؤ کہ جو بچے زیادہ جنم دیتی, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے, یہ مسلمان تو بہت کثرت سے پیدا ہو رہے ہیں اور جتنی ان کی نفری ہے قرآن نے بھی بتلایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے نہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے خدا نے ان کے مالک حقیقی نے بتلایا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, پہلے ایک دس کا تھا اب کتنا ہو گیا ایک دو کا, ایک دو کا مقابلہ ہے, دو کا اگر ہوں ایک مسلمان ان پر حاوی ہے غالب ہے. جب انہوں نے سوچا کہ ان کے یہ سارے پوائنٹ جو اللہ اور اس کے رسول نے نقل کر کے ان کو بتلائے ہیں, انہوں نے یہ پوائنٹ اخذ کیے اور ان کے اوپر کافی تجربہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے قلت میں تبدیل کر دیا جائے. اس کے لیے کیا انہوں نے طریقے آزمائے؟ میرے بھائیوں, انہوں نے ایک ماشاءاللہ چائے بھیجی, اس کے ہم بھی عادی تم بھی عادی سب بھی عادی. چائے یقین اب سے ہی کوئی اچھی چیز نہیں تھی, بہرحال اتنی مضر بھی نہیں تھی, لیکن چائے کے ذریعے سے وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے. چائے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جب اس کو زیادہ چائے استعمال کی جائے, اس وقت وہ نشہ لاتی ہے انسان کے اوپر, اس کا دماغ خراب ہوتا ہے, انسان کو جوش آتا ہے. اس طرح کی اور چیزیں انہوں نے موضی نکالی. پھر مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے انہوں نے یہ سکیم نکالی کہ سگریٹ جو ہے نا وہ مجان مفت تقسیم کی. جب اس کی ابتدا تھی تو آپ کو معلوم ہے سگریٹ کی کوئی قیمت نہیں تھی, آج تک نہیں تھی, اور آج سگریٹ کی قیمت جو ہے وہ سب سے بڑھ رہی ہے. سگریٹ بھیج دی کہ مسلمانوں کو دلیل کیا جائے, کیونکہ سگریٹ جو آدمی پیے گا اس کے سینے کے اندر, اس کے دل کے اندر دھواں جائے گا, اور ایک مکان جس کے اندر آگ ہمیشہ جلتی ہے ایک سال تک, وہ مکان جو ہے اس کی دیواریں کالی اور سیاہ ہو جاتی ہیں, اس کے اوپر کیا لگ جاتی ہے کالک اور ملاوٹ, اور اس کے اوپر میل جم جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سگریٹ پیے اور اس کے دل کے اوپر زنگ اور میل نہ جمے اور اس کے دل کی نارے جو ہے وہ بند نہ ہو؟ انہوں نے یہ تجربہ کافی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سگریٹ بھیجو, حکا بھیج دیا.
اور نام دیا لقمان حکیم نے پیش کیا ہے. دیکھو کیسا تصور ہے. ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ وہ کہتے ہیں جو حکم کو مخالفت کرتا وہ تو بے وقوف. یہ تو حکم لقمان حکیم کا ہے, اور لقمان حکیم بھی وہ پیش کرتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے. سبحان اللہ ہے وہ بھی ہم دہی سبحان اللہ العظیم. تو میرے بھائیو حضرت لقمان اللہ کے پیغمبر, کیا لقمان لوگوں کو یہ حکم دینے کے لیے آئے تھے؟ یہ سیرت نوشی دینے کے لیے آئے تھے؟ قطعاً نہیں. یہودیوں نے یہ سازش ہوتی کہ ان کو سگریٹ دی جائے, اور سگریٹ کے پیچھے ایک بہت بڑا خطرناک ان کا پروگرام تھا جس کو انہوں نے پیش کیا میرے بھائیوں. کس طریقے سے؟ پاؤڈر کے ذریعے سے, افیوم کے ذریعے سے. انہوں نے سگریٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ پاؤڈر پلایا, مسلمانوں کو انہوں نے افیوم پلائی, اس طرح کی اور چیزیں جو نشہ آور تھیں انہوں نے سگریٹ کے ذریعے سے. جب آدمی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ دوسری چیزیں بھی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا نتیجہ نکلا میرے بھائیوں؟ جہاں پر مسلمان جو ہے وہ سرخ رنگ والے ہوتے تھے, دلیر ہوتے تھے, بہادر ہوتے تھے, وہاں پر کیا ہوا کہ مسلمان کے چہرے کو دیکھو تو اس کے چہرے کے اوپر خون ہی نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خون کو کس نے پیدا کرنا ہے؟ جگر اور دل. دل حرکت کرے گا تو جگر کو حرکت ہوگی, جگر کو حرکت ہوگی تو جگر خون پیدا کرے گا. جب دل ہی مردہ ہو گیا, جب دل کے اوپر زنگ پڑ گیا, دھواں اندر داخل ہو گیا, اور اس کی مثال ایسے ہوگی اس کمرے کی جس کے اندر چولہا چلتا رہے اور اس کے اندر دھواں اٹھتا رہے اور وہ سیاہ ہو جائے, تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اٹیک ہونے شروع ہو گئے. ایسی موتیں شروع ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے ختم, بہت بڑی جلدی شروع ہو گئی. یہ ٹھیک ہے کہ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن دیکھو کہ یہ فتنے کہاں سے آ رہے ہیں. اگر موت نہیں بھی آتی تو مسلمان کم از کم بیمار ہوتا ہے, ٹی وی کا شکار ہو رہا ہے, سرطان کا شکار ہو رہا ہے, ایڈز کا شکار ہو رہا ہے. یہ کہاں سے ساری موضوع بیماریاں آ رہی ہیں؟ صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کو قلیل کرنے کے لیے. یہ میرے بھائیوں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں, لیکن اللہ ہمارا بتلا رہا ہے کہ لوگوں, ایمانداروں, مسلمانوں, اللہ اور اس کا رسول تمہارا دوست ہے, تمہارے دوست مسلمان ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن عورتیں اور مومن مرد, مومن عورتیں مومن عورتوں کی خیر خواہ ہیں اور ان کی دوست ہیں. مومن مرد مومنوں مومن مردوں کے دوست ہیں, ان کی آپس میں دوستی ہے. فرمایا منافقوں اور کافروں کی ایمانداروں کے ساتھ دوستی کبھی ہو سکتی؟ ایک آدمی دشمن ہے, پھر آدمی اپنے دشمن کو موقع دے؟ کتنا بے وقوف آدمی ہے. ایک آدمی کو پتا کہ یہ میرا دشمن ہے, پھر آدمی اس کے ساتھ چلے, پھر اس کی باتوں کو تسلیم کرے؟ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور مشرق تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں. جب یہ سارے طریقے آزمانے کے بعد سگریٹ بھی انہوں نے جاری کر دی, سارا کچھ کیا, انہوں نے پھر ایک اور طریقہ سوچا. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے تو ریڈیو بھیجو. پہلے کبھی ہم سنتے تھے کہ ریڈیو کسی گھر میں ہوگا, اور بڑا عجیب جب ریڈیو آیا تو لوگ دیکھنے کے لیے میلوں سے آتے تھے. وعلیکم السلام. اس کے بعد میرے بھائیوں کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ٹی وی بھیجا گیا, اس کے بعد میرے بھائیوں یہ ایک اور بلا مسلط ہوگی, اس کے بعد وی سی آر آیا. اب کیا نتیجہ ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے برائی بڑی آ رہی ہے, جو وہ پچھلی برائی ہے نا اس کو تو انسان سمجھ جائے کہ یہ تو اب نیکی بن گئی. اب ریڈیو کو کچھ سمجھ نہیں کرتا, اب ٹی وی کو لوگ سمجھے معمولی کیس ہے, وی سی آر کو بھی سمجھے معمولی. اب ڈش آ گیا اور اب ایسا آگے پروگرام بنا رہے ہیں, آپ کو شاید معلوم ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 1900 2000 کے اندر, 2000 کے اندر میرے بھائیوں وہ پروگرام بنا رہے ہیں. ان کے خبیث جو بڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا پروگرام طے کر رہے ہیں کہ ڈش کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, لوگ چلتے پھرتے بازاروں میں فلمیں دیکھیں گے, فضا کے اندر آ جائیں گے. اب کون بچے گا؟ نہ کوئی ولی, نہ کوئی بزرگ, نہ کوئی عام, نہ کوئی خاص. یہ ان کا پروگرام ہے. اور یہ اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے کرنا میرے بھائی یہ چاہتے ہیں جو آدمی ڈش کے سامنے بیٹھے گا وہ گندی فلمیں دیکھے گا, گندی تصویریں دیکھے گا. جو آدمی گندی تصویریں دیکھے گا میرے بھائیوں کبھی اس کی قوت بحال رہ سکتی؟ یہ تجربے کی بات ہے, میں بات نہیں کر رہا, آپ جانتے ہو اس کو. وہ آدمی جذبات میں آئے گا, اس کی شہوت بڑھکے گی. جب انسان کی شہوت بڑھکے گی اس سے بیماریاں اس کو پیدا ہوں گی. جب بیماریاں پیدا ہوں گی تو اس کی قوت جو ہے وہ مضبوط نہیں رہے گی, کیونکہ انسان کی قوت کا دار و مدار حکماء نے لکھا ہے قوت باہ پر ہے. جب قوت باہ مسلم نہیں رہے گی, قوت باہ مضبوط نہیں رہے گی, لہذا پورے جسم کے اوپر بیماریوں کے اثرات پھیلے گا. مسلمانوں کو تمہیں ذلیل اور خوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تمہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مسلمان سو ہوئے. میرے بھائیو آخر میں انہوں نے ایک طریقہ یہ سوچا، وہ کہنے لگے کہ ان کو فکر دو، ان کو یہ فکر دو کہ منصوبہ بندی کرو. منصوبہ بندی کیا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد جو ہے جو شادی شدہ جوڑا ہو ان کو زیادہ بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے، بس ایک بچہ ہو اور ایک بچی. سب بچہ بچی کا تو ایسا رٹا انہوں نے لگا رکھا ہے جیسے ان کے باپ کا اختیار ہے اور ان کے باپ کے ہاتھ پہ قانون ہے کہ ان کو بچہ آئے گا اور بچی آئے گی. کون جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا، تو یہ کسی کو معلوم ہے؟ اچھا پھر ہو جانے کے بعد ایک آدمی کو مل جائے، اس کو بچہ اللہ نے دے دیا اور بچی دے دی، اس کے بعد ایک آدمی منصوبہ بندی کروا لیتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے لکھوا کر آیا ہے؟ ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے، خربوں کا مالک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بچہ بھی دیتا ہے بچی بھی دیتا ہے، اس کے بعد وہ منصوبہ بندی کروا لیتا ہے گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ، کسی آدمی نے تقدیر کو دیکھا ہے؟ کسی آدمی نے موت کے وقت کو دیکھا ہے؟ خدا نہ خواستہ اس کا یہ بچہ بھی مر گیا بچی بھی مر گئی، اب جداد کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ نتیجہ الٹ نکلا ہے کہ نہیں؟ سوچ یہ تھی کہ یہ جداد کے وارث ہوں گے اور بڑی اچھی زندگی بسر کریں گے، لیکن نتیجہ بالکل غلط نکلا کہ وہ ساری جائیداد جو ہے اگر بچہ بچی بھی گئے پیچھے ہونے کے کوئی امکانات نہیں، وہ ذرائع ہی سارے ختم کر دیے جس سے اولاد ہونی تھی، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بھی مر گئے، جائیداد ساری ضائع ہو گئی. تو اسلام نے جو ایک قانون نظام وراثت بنایا تھا وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا. یہ مسلمانوں میرے بھائیوں یہ باد خفی ہے، باد خفی کہتے ہیں زندہ درگور کرنا مخفی طور پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں زندہ درگور کرنے کو منع قرار دیا گیا. جاہلیت کے اندر لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کیا وجہ تھی؟ کبھی آپ نے پڑھا ہے کیوں؟ اپنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی، حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو بھی قتل کرتے، زندہ درگور کر دیتے زمین کے اندر، اور بچیوں کو بھی کر دیتے. بعض بے وقوف بچیوں کو اس لیے کرتے کہ بچیوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتے تھے. جس کے گھر میں بچی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ اتنے مشرق بدبخت ہیں، یہ میرے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی کیا ہیں؟ بچیاں. اللہ فرماتے ہیں ان کی اپنی حالت کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. فرمایا میرے لیے تو لڑکیوں کی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی لڑکی ہیں، اللہ کی بیوی بھی بنا دی، اللہ کی بیٹے اللہ کے بیٹے بھی بنا دیے، اللہ کی لڑکیاں بھی بنا دی. اور فرمایا جب ان کی اپنی حالت یہ ہے بدبختوں کی کہ اگر ان کو میں بچی دے دوں، ان کے گھر میں بچی کی پیدائش ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بچی ہوئی ہے تو کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. اللہ فرماتے ہیں بچی کی خبر سنتے ہوئے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے. جاہلیت کے اندر یہ حالت ہے، لوگ سیاہ ہو جاتے ہیں، رنگ تبدیلی ہو رہا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں بڑے غصے میں پھر رہا ہے، چپ چاپ شدت حزن کی وجہ سے، سخت ترین غم کی وجہ سے بولتے ہی نہیں تھے. کیا کرتے؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ چھپتا پھرتا قوم سے، کسی کے سامنے نہیں آتا. اجم سے تم والا ہونا نا ہم جس سے فطرات، لوگوں سے بھی چھپتا اور پروگرام بھی سوچتا کہ اب کیا کیا جائے. اجم سے تم والا ہونا اگر اس کو زندہ رکھوں گا تو ساری عمر قلت اٹھانی پڑے گی، ذلیل رہوں گا ہم یہ دوسروں کی طرح، اگر اس کو زندہ نہ رکھوں تو پھر اس کو کیا کروں، مٹی میں گاڑ دوں. جاہلیت کے اندر میرے بھائیوں زندہ دفن کرتے تھے، زندہ دفن. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ازل، اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا کیا حکم ہے ازل کے متعلق؟ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غیلہ کے متعلق سوال کیا گیا. غیلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عورت دودھ پلانے کی حالت میں ہو، عورت کے ہاں بچہ ہو، وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے دو سال کی مدت میں. کچھ لوگوں نے حرج محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ دودھ کی حالت میں عورت اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ نہیں قائم ہونے چاہیے، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے، دودھ خراب ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ کمزور رہتا ہے ساری عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میں بھی یہ سمجھتا تھا، لیکن میں نے فارس اور روم کو دیکھا ہے کہ فارسی اور رومی لوگ جو ہیں وہ دودھ پلانے کی حالت میں تعلقات قائم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بچے شاہ سوار ہوتے ہیں، بڑے بڑے مجاہد اور بڑے بہادر ہوتے ہیں. لہذا یہ غیلہ جو ہے، یہ دودھ پلانے کی حالت میں میاں بیوی کا تعلقات قائم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ازل کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازل کے متعلق کیا حکم ہے؟ اصل گوانا میرے بھائی کیا ہوتا ہے؟ آپ مرد حضرات ہیں، شریعت ہے، شریعت کے اندر کوئی حیا نہیں ہے. ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، شریعت بیان کرنی ہوتی ہے. اصل کا میرے بھائیوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، لیکن جو مادہ منویہ ہے اس کا یعنی اس کو اندر نہیں رہنے دیتے، بلکہ انسان جس وقت فارغ ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، مادہ منویہ کو باہر نکال دیتا ہے. جس کا آج کے دور میں جدید طریقہ یہ نکالا گیا ہے، جس کو ساتھی کہا جاتا ہے، وہ ایک غبارہ وغیرہ یا لفافہ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس استعمال کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ منی عورت کے حمل میں رحم میں نہ ٹھہرے اور بچے کی پیدائش ممکن نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذلک الوعد الخفی، اے میرے صحابی سوال کرنے والے، ایک وہ آدمی ہے جو اپنے بچے کو زمین کے اندر گاڑ کر لوگوں کے سامنے زندہ دفن کر دے، فرمایا اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک وہ آدمی جو فرمایا عزل کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے جو منی باہر نکال کر باہر پھینکتا ہے، عورت کے حقوق کو بھی بوال کرتا ہے، عورت کے حقوق کبھی پورے ہو سکتے ہی نہیں ہے. ایسی عورتیں جو ہیں وہ بے حیائی اور برائی کی مرتکب ہو سکتی ہیں، کیونکہ عورت کی خواہش اللہ رب کریم نے اس چیز میں رکھی ہوئی ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو، دونوں کو تسکین مکمل طور پر ہو. لیکن اگر نہیں ہوگی، اگر منی کا جو ہے اس کو باہر پھینک دیا جائے گا، اس کو عورت کے رحم میں نہیں داخل کیا جائے گا یا وہاں پر نہیں پہنچنے دیا جائے گا، تو فرمایا اس کی خواہش جو ہے وہ کیا ہے، ادھوری رہ جائے گی. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آدمی کام کرنے والا ایسا ہے جس طرح کہ کسی آدمی نے، ایک تو وہ آدمی ہے جس نے اپنے